كل غالب مطلوب كل طالب نقطتي دائرة المطالب إمامي مشارق والمغارب أسد الله غالب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم تمام حمد ثنا اور تعریف ذات وحدہ لا شریک کے لیے جو رحم الرحیم لطف کرنے والا مہربانی کرنے والا کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہ چھوڑنے والا کبھی اپنے بندوں کے خیال سے ناواقف نہ رہنے والا جتنی اس کی تعریف کیجیے اور جتنا اس کو اپنے آپ سے نزدیک محسوس کیجیے اور جتنا اس سے راز و نیاز کیجیے اور جتنا اس کے قرب کی تمنا کیجیے اور جتنا بھی آخرت میں اس کی رضا کے حصول کی طلب کیجیے کم ہے. یقیناً زندگی کا مقصد طلب رضائے پروردگار ہے اور ہر قدم پہ اسی کو مقدم رکھنا چاہیے. 5 محرم سن 1429 اور ہمارا عنوان ہے عصر عاشور سے ظہور تک, اور شارٹ والا ہمارا کیا ہے عاشور سے ظہور تک. ٹھیک ہے نا, 5 کی منزل ہے. گفتگو ہماری بیچ میں نامکمل رہ جاتی ہے, میری غلطی ہے, کوشش کرتی ہوں کہ اس کو کریکٹ کر سکوں. کل ایک زبان سے جملہ غلط ادا ہو گیا جو کہ بعد میں احساس ہوا کہ میں نے آپ سے 2 آیتوں کا تلاوت کر کے کہا کہ سورہ والنجم میں یہ سورہ تھی آیت تھی کہ اور تم یتیم کا احترام نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہو. یہ سورہ والفجر میں ہے جو آپ نے پڑھی تھی نا, سورہ حسین جس کو کہا جاتا ہے, اور جس کے لیے کہ اگر آپ برابر اس کو پڑھتے رہیں خصوصاً اگر صبح کی نماز میں پڑھیں تو انشاءاللہ ضرور آپ درجہ حسین میں امام حسین کے ساتھ محشور ہونے کا شرف پائیں گی. اور اس سورہ کی اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں جو لاولد لوگ ہیں ان کے لیے کس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی لاولد ہے اور روز رات کو متواتر 3 دن تک 11 بار اس کی تلاوت کی جائے, مرد اور عورت میاں بیوی دونوں مل کر اب کریں, اور اس کے بعد پھر یو نو فار 3 ڈیز دے نیڈ ٹو کنٹینیو اور 7 ڈیز از میکسیمم, سو دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیفینیٹلی ہیلپ. اور ایک بڑا سالی اور نیک بچہ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے. اس کے علاوہ گفتگو میں ایک پوز آ گیا تھا, وی وی ٹاکنگ اباؤٹ 2 کیریکٹرز حر جعفعی اینڈ حر ابن یزید رہائی. آئی ول برنگ دیٹ ان, ایک پوائنٹ اور مسنگ تھا وہ بھی ہم کریں گے, لیکن گفتگو ہم وہیں سے اٹھائیں گے جہاں کل ہم نے چھوڑی تھی کہ اللہ کا ارادہ ہے ایک عالمی معاشرے کا نظام, ایک عالمی معاشرتی نظام کا قیام, اور یہ ارادہ اس کا کب ہے جب وہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے, اور اللہ کون ہے مرید ہے, یعنی وہ اپنے ارادے کو تکمیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کچھ دیر کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے آپ کو اس جامع بشریت اور اس ذہن سے نکال لیجیے, جسٹ ٹیک اے بیک, اور ایک اوور ویو دیکھیے کہ حیات انسانی کے کتنے مرحلے ہیں اور آپ کا مقصد حیات کیا ہے. ہم سب کے سب انسان ہیں, ہم سب کے سب اشرف الخلائق ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے تو خیر بہت سارے مرتبے ہیں الحمدللہ, لیکن اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس تناظر میں ہو رہی ہے. رکن یمانی سے ٹیک لمکانے کی بات آئی تھی نا, اور میں نے وہ جملہ اپنا مکمل نہیں کیا تھا اس لیے کہ میں نے گھڑی کو دیکھا تو میں خاموش ہو گئی تھی, اس لیے کہ یہ ہمارا اچھا کمپریہنسو ٹاپک ہے. اس سے پہلے بھی میں اس پہ گفتگو کرتی رہی ہوں لیکن اس کو دوبارہ دہرا دوں گی کہ اگر آپ صرف ایک اوور ویو دیکھتی ہیں حیات انسانی کا, تو آپ کو انسان کی حیات علماء کے مطابق 6 درجات میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے. 6 مرحلے ہیں انسان کی حیات کے. عالم زل, دیٹس دا فرسٹ اسٹیج, جو کہ یوم الست بھی کہا جاتا ہے, یوم اہل معبود بھی کہا جاتا ہے, اور اس کا قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے سورہ آراف کے اندر. عالم زر میں پروردگار عالم نے جتنی بھی نسل انسانی تھی ان کو ذروں کی صورت میں جمع کیا, اکٹھا کیا, اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس دن کا نام پھر جمعہ پڑ گیا. اسی وجہ سے جمعے کی اہمیت ہے, جمعے کی فضیلت ہے, اس لیے کہ روزے جمعہ جو اول دن پڑا تھا اس دن ہم نے بہت سارے, ہم سے اللہ نے وعدے وعید لیے تھے جو کہ ہماری فطرت کے متقاضی تھے, اور ان فطرت کے حساب سے عہد لیے گئے تھے, اسی لیے اسے یوم عہد معبود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس دن اللہ نے ذروں کو شعور بخشا اور پھر سوال کیا اور کہا کہ تمہارا رب کون ہے. سب نے جواب دیا اس لیے کہ سب فطرت پر تھے, خاکی بطنے سب فطرت پہ تھے. سب نے کہا پروردگار عالم تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, رب ہے, پالنے والا ہے. دوسرا سوال پھر اللہ نے نور محمد کی زیارت کروائی. اب ایسا نہیں تھا کہ پروردگار عالم نے یہ دھماکہ ہوا ہے اور بگ بینگ ہوا ہے اور دنیا خلق ہو گئی. ذہن میں رکھے بگ بینگ ضرور ہوا ہے اور اس کی تھیوریز جو ہیں وہ بھی صحیح ہیں اپنی جگہ, لیکن ان کو اسلام کے اندر ریلیٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بگ بینگ کی کو قرآن میں بڑی طرح سے ڈسکس بھی کیا ہے, ہر چیز آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گی. لیٹس گیٹ بیک ٹو عالم زر, کہ عالم زر میں پروردگار عالم نے وعدے لیے اور اپنا پورا مقصد جو وہ انسان کی زندگی میں رکھنا چاہتا تھا وہ اس کو دکھا دیا, کہ میں ایک ایسے معاشرے کو تخلیق کر رہا ہوں تمہارے لیے جہاں تم جا کر میری صفات کا مظہر بنو گے, میری صفات کو ریپرزینٹ کرو گے, اور میرا چنا ہوا نمائندہ تم کو اس راستے کے اوپر ثابت قدم رکھنے میں مدد کرتا رہے گا, ہدایت کرتا رہے گا, بلاتا رہے گا. تم اپنے عمل کے ذریعے اگر اس راہ پر چلتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور اس راستے کا, وہ اس راہ صراط کا یہ لیڈرز بتا دیے تھے, ان لیڈرز کو کا تعارف کرایا تھا اور اس دن وعدہ لے لیا تھا, اور وہ لیڈرز پھر سورہ ہم میں بھی تعارف کرائے جا رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ قائم رکھنا, صراط الذین انعمت, زندہ راستہ, ان کا راستہ جن پہ نعمتیں نازل کی گئیں. یعنی یہیں سے پتہ چل گیا کہ دیئر ٹو ٹائپس آف لیڈرز, ایک آپ کو وعلیکم السلام لے کے جانے والے ہیں اس راستے پہ جو صراط مستقیم تک پہ قدم بقدم چل رہے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن پہ غضب نازل ہوا, جن پر عذاب نازل ہوا, جو بھٹک گئے. دو آیت میں دو تعارف کرائے جا رہے ہیں, آپ غور سے پڑھیے گا آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ وہ لوگ جن پر غضب نازل ہوا اور وہ لوگ جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے. بہرحال ان دونوں سے بچنا ہے, یہ دونوں الگ الگ گروپس ہیں اس لیے ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ضروری ہے, لیکن ہم ابھی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں عالم زر کے اوپر. عالم زر میں جس وقت پروردگار عالم فطرت انسانی کا تعارف خود اس سے کروا رہا تھا انسان کو, تو کہا کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا پروردگار کون ہے. کہا پروردگار تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. یہاں سے جتنی بھی روحیں تھیں سب کی سب موحد ہو گئیں, سب کی سب خدا پرست ہو گئیں, سب کی سب ایک اللہ کو ماننے والی ہو گئیں. اب جس نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے اس عہد سے روگردانی کی اور اس نے خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دیا تو وہ مشرک ہو گیا. اور یہ ذہن میں بالکل وضاحت کے ساتھ رکھیے کہ مشرک صرف وہی نہیں ہوتے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ شرک سے بچنے کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے, کس کو کہا گیا ہے؟ مسلمانوں, دی ڈیفرنٹ پوائنٹ, سب سے زیادہ شرک کا خطرہ ہمیں خود اپنے آپ سے, اس لیے کہ ہم ہر چیز کو خدا بنا لیتے ہیں, ہر چیز سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ہر چیز سے امپریس ہو جاتے ہیں, اور ہر چیز کو خدا پر اہمیت دینے لگتے ہیں. چاہے وہ کوئی ٹی وی کا شو ہو, نماز کا وقت ہو, ہم پہلے شو ختم کریں گے. کوئی دوست ہو, اس کا فون آ گیا, مطلب میں خود بھی یہ کر رہی ہوتی ہوں, خدا ہمیں بہتری کی توفیق دے اور ہمارے اندر اتنی اخلاق کی جرات پیدا کرے کہ ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے بت بنے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کریں. ہم سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتے ہیں, ہم لوگوں کے اسٹیٹس کے پریشر میں آ جاتے ہیں, مجھے یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کر رہی ہے. خدا کون ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ مجھے اس کے لیے کرنا ہے جس کا قرب مجھے حاصل کرنا ہے, جو میرا مقصود ہے, جس سے میں شدید محبت کر کے ہی کامیاب ہو سکتی ہوں. امام حسین جی کا جملہ ہے, امام حسین نے کہا تھا, پروردگار دنیا کو ناراض کر کے, تجھ کو ناراض کر کے اگر دنیا کو راضی کرنا ہو تو یہ میرے نزدیک بدترین کام ہے, لیکن اگر پوری دنیا بھی ناراض ہو جائے اور تو مجھ سے راضی ہے, میرے لیے کافی ہے. کتنی خوبصورت بات آپ لوگ لکھ رہے ہیں, اقوال امام 40 اقوال لکھے کسی نے امام کے؟ شکر خدا کا آپ بول دیتی ہیں, میری بڑی عزت رہ جاتی ہے. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو ویری مچ. ہاتھ اٹھائے کہ دور تک دیکھیے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 72 تارے, بالکل. تو دیکھیے یہ آپ اگر ورک شاپ میں سیریسلی آ رہی ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ اللہ آپ کی فیس دے رہا ہے, آپ سے جواب پوچھیں گے, تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. 72 شہدا کے نام بھی لکھنے ہیں آپ کو, امام حسین کی 40 احادیث بھی اکٹھے کرنی ہے. میرے پاس 40 احادیث ہیں, انگلش میں ہیں. اگر بچے یا وہ لوگ جو انگریزی میں عبور رکھتے ہیں وہ لینا چاہیں تو وہ یہ لے سکتے ہیں, کوئی ایک فل اور اس کی کاپی کر کے ڈسٹریبیوٹ کر دے, اور کوئی اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہے. ویسے کتابیں موجود ہیں امام حسین کے اقوال, آپ مجلس میں 3-4 سن لیتی ہیں ہر مجلس میں, تو آپ ان کو کوٹ کر کے 40 تک تو لے کے آئیے, اس سے زیادہ ہیں. یا امام کی دعائیں اٹھا کے دیکھ لیجیے, اور اس میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. سب سے خوبصورت تو میں آپ کو کلو بھی دے دوں, لیکن میں آپ سے زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتی, آپ کو کوئی پریشان نہ کریں گے کہ اگلے سال سے ان کو نہیں بنانا, بہت ہوم ورک دے رہی ہیں. لیکن تو میں تھوڑا سا نرم, کل تک میں بہت سخت تھی نا, آج میں تھوڑی سی نرم ہو رہی ہوں, کہ آپ دعائے عرفہ اٹھا لیجیے. وہ موسٹ بیوٹیفل سپلیکیشن دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھی تھی نا میدان عرفات میں, کئی سال پہلے یہاں پہ آپ لوگوں نے تقسیم بھی کی تھی اور اسے کافی اس کو کیا گیا تھا, اور آپ نے یقیناً پڑھی بھی ہوگی نو زلج کو. اس دعا کو لے لیجیے, اور اس میں جو خدا کی حمد و ثنا ہے بیوٹیفل, اے اللہ تو آنکھ کی میری پلکوں کے اشاروں تک کو دیکھتا ہے. کتنی ڈیپ میں جا کے امام نے ہمارے اپنے اسٹرکچر کی حکمتیں بیان کی کہ اللہ نے کیوں بنایا اور اللہ کیسے ہمیں اکاؤنٹیبل کیا. اٹس اے بیوٹیفل سپلیکیشن, ضرور پڑھیے, اس میں سے آپ کو بہت سارے جملے مل جائیں گے. یہ اگر کوئی صاحبہ والنٹریلی لینا چاہیں, فوٹو کاپی کرا کے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں, تھینک یو سو مچ, تو یہ ان کے لیے ہے. اور دوسری بات میں نے آپ سے کہی تھی اسماء الحسنی کی لکھنے کی, لکھیں شروع کر دیے نا آپ نے, بس نو محرم تک کرنا, ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں آپ سارے کریں. ان کی میننگ بھی لکھنا شروع کیا آپ لوگوں نے؟ سن رہے لکھیے, اور اردو میں مطلب بھی لکھیے اس کے, جو بچے انگریزی سمجھتے ہیں وہ انگریزی. آپ کو بہت کچھ خدا کے بارے میں سمجھ میں آئے گا, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ کہ اللہ آپ پہ کس طریقے سے مہربانی کر رہا ہے. پھر میرا تھرڈ اسائنمنٹ کیا تھا کہ سورہ نازعات, یہ تو آپ اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہی ہیں, یہ اسائنمنٹ تھوڑی ہے, بتانا میرا کام تھا, اب کرنا آپ کا کام ہے. بس مجھے یاد رکھیے گا دعاؤں میں, جب سورہ نازعات پڑھ رہی ہوں تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میرا بھی حساب جلدی جلدی ہو جائے اور میں پٹاپٹ نکل جاؤں وہاں سے. سورہ نازعات اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس کا پابندی سے پڑھنے والا صرف اتنی دیر میزان عدل پر حساب کتاب پر رکے گا جتنی دیر میں وہ ایک واجب نماز ادا کرتا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. پھر سورہ محمد بھی کہیں تھی آج سے, جو سورہ محمد پڑھتا ہے, ضروری نہیں کہ آپ ڈیلی پڑھیں, یو کین فکس یور ڈیز ونس ان اے ویک, ٹوائس ان اے ویک, تھرائس ان اے ویک, جو بھی آپ کی کنوینئنس ہو. لیکن سورہ محمد کی بھی بڑی خوبصورت چیز تھی, کیا تھی وہ, کہ جب آپ قبر سے اٹھیں گے تو جدھر جدھر آپ کی نگاہ جائے گی وہاں وہاں آپ کو زیارت چہرہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. بہرحال میں جہاں سے گفتگو کری تھی واپس آتے ہیں سورہ آراف کے اوپر, کہ عالم زر میں تین عہد لیے. پہلا عہد, تمہارا رب کون ہے؟ پروردگار تو ہمارا رب ہے, اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنایا وہ مشرک ہے. قرآن میں جہاں جہاں مشرکین کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کو غور سے دیکھ کے ہائی لائٹ کیجیے, اور کہیے اپنے نفس سے کہ یہ میرے لیے ہے,
قرآن کافروں کے لیے نہیں آیا, پہلے ہی آیت میں لکھ دیا نا, جو فرسٹ سیکنڈ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں لکھنا, یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو کہ متقین ہیں. تو پھر غیر متقی کے لیے تو وہ مخاطب ہی نہیں ہے. اس میں بار بار جو کیریکٹرسٹکس پہچنوائی جا رہی ہیں وہ غیر متقین کی اس لیے پہچنوائی جا رہی ہیں تاکہ ہم راہ صراط پر ثابت قدم رہیں. ہم دیکھتے ہیں سن جی یہ غلطیاں تھیں تو ہم تو نہیں کر رہے اور ہم واقعی کر رہے ہیں, تو ہمیں اس شرک سے بچنا چاہیے. نمبر ٹو, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا گیا. یہ جو آپ کلمہ پڑھتی ہیں یہ اسی دن فارم ہوا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, گواہی دیتے ہیں ہم عالم گھر میں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور پھر تیسرا تعارف کرا کے دین کو تمام کر دیا گیا, اشہد ان علی اللہ. عالم زر میں تین عہد لیے گئے, کون کون سے؟ وحدانیت کا, نبوت کا, ولایت کا. یہی تین مل کے مکمل کر رہے ہیں دین کو. یہ آپ کو غدیر خم میں آپ دیکھ چکی ہیں کہ دین مکمل اس وقت ہوا جبکہ ٹرانسفارمیشن ہو گیا ہدایت کا نبوت سے امامت کی طرف, ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہی آیت نازل ہو گئی, دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, دین پسندیدہ دین قرار پا گیا. فائن, اب دین مکمل ہے, اب اس کی گواہی جس نے دی, جس نے خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کیا وہ مشرک ہو گیا, جس نے نبوت کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا, جس نے ولایت کا انکار کیا وہ منافق ہو گیا. Isn't it? دیکھا آپ نے کہ درجے مشرک, کافر, منافق, یا مشرک, منکر, اگر آپ اردو زبان کی باریکیوں میں جائیں, مشرک, منکر اور منافق. تو اب یہ تین چیزیں ہیں جن سے بچنے کے بعد ہی انسان مومن بنتا ہے, اور یہ قدم قدم پہ آتی رہیں گی. عالم زر میں یہ عہد لیے تھے, جس نے اس وقت تہ دل سے وعدہ کیا وہی صاحبان ایمان اس دنیا سے اٹھے گا اور اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا ڈفرنٹ سٹیجز پر, اور جس نے وہاں پہ بھی بددلی سے کہا تھا, اوپر دل سے کہا تھا, پھر وہ ظاہر ہے اس دنیا میں مشرک بھی ہیں, کافر بھی ہیں, ملحد بھی ہیں, سبھی ہو گئے, تو وہ اسی عالم زر میں تعین ہو گیا تھا. اللہ میاں کو ہماری ڈیسٹنی پتا تھی کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, لیکن اس نے کہا کہ تم خود اپنے سفر کے ذریعے ڈیسٹینیشن پہ پہنچو تاکہ تمہیں پتا چل سکے کہ تم کو جو میں نے 100 مارکس میکسیمم دیے تھے اس میں سے تم نے کتنے گین کیے, کتنے لوز کیے, ٹھیک ہے نا؟ تو دس از واٹ عالم زر از. نیکسٹ اسٹیپ, لیٹس گو کوئکلی, نیکسٹ اسٹیپ از صلب پدر, یعنی ہماری جو حضرت آدم کی نسل سے چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے, وہ جو بچپن میں سٹوری سنتے تھے کہ وہ ایک بچہ اوپر سے آتی ہوں ٹپک جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے نا, یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور اس سلسلے کی حرمت اسلام میں بہت اہم ہے, اور اس حرمت کو ختم کرنے کی اس وقت میڈیا جتنی کوشش کر رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے, بلکہ میں تصور سے آپ خود گزر رہے ہوں گے, ان چیزوں سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ قدم قدم پہ بے حیائی کو اس قدر بڑھا دیا جا رہا ہے کہ وہ جو حرمت تھی, طہارت تھی نسلوں کی, ان کو ختم کیا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی. کیوں؟ پوچھیے اپنے آپ سے. یہ بچے ہمارے ہر وقت مووی دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, کسی گانے میں عشق عاشقی کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع نظر ہی نہیں آتا. گانے پہ جانے دیجیے, کوئی ایک ایڈ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں بے حیائی کی ترغیب نہ ہو. دیکھیے پہلے تو صرف عورت کو اشتہار بنایا جاتا تھا, چلے فائن, جب ہمارا بچپن تھا, اب تو بے حیائی کی ترغیب دی جاتی ہے. کیا بات کرو, منت بڑھاؤ, ساری رات بات کرو. ارے ساری رات کون کام کا آدمی بات کرے گا؟ ساری رات کون شریف آدمی بات کرے گا؟ ظاہر ہے اگر اسے دوسری صبح نوکری کرنی ہے, اسے دوسری صبح گھر کے کام کاج کرنے ہیں, اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, صبح کی نماز پڑھنی ہے, تو کیا وہ ساری رات بات کر سکتا ہے؟ اور رات کے پھیلتے ہی شر پھیل جاتا ہے, اور اسی لیے اس کی حفاظت کی دعائیں کی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں گریجولی کلچر کہاں جا رہا ہے. پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے میگزین ٹائم میگزین سے ایک اقتباس عرض کیا تھا, ایک مسلمان بچے کے اوپر عراق کے لکھا گیا تھا, اور اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ وہ جا رہا تھا مدرسے, تو اس کو مدرسے سے ہٹانے کے لیے اس کو سیل فون دلا دیا گیا, اور اس کو شاید آپ کو یاد ہو پیچھے سر آپ کے درمیان گفتگو, اس کو سیل فون دلا دیا گیا تھا, اور اس کو اس کی منگنی ایک اچھی خوبصورت لڑکی سے کرا دی گئی, تو وہ پھر جہاد پہ جانے سے اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو اینی مور آن جہاد, اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹے ہیئر, اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو مائی فیئنسے. تو ہمارا معیار کس قدر نیچے آ گیا. آپ دیکھیں چیزوں کو کتنا پست کیا جا رہا ہے. اب یہ آپ ہیں, یہ آپ ہیں جن کے جملوں میں اللہ نے طاقت دی ہے, اثر دیا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پازیٹو جملوں سے. اگر آپ کہیں گے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو, کوئی بچہ نہیں سنے گا آپ کی بات. میرے بچے نہیں سنتے میری بات اگر میں ان سے نیگیٹو اپروچ رکھتی ہوں. نیڈ ٹو بی پازیٹو. آپ ان سے صرف ایک چھوٹی سی بات کہیے کہ فرض کرو تم ہر بچے کی آج کل کمزوری کیا ہے, اس کا سیل فون ہے نا. سب سے زیادہ پرائیویسی اسی میں رکھی جاتی ہے, کوڈ ڈال دیے جاتے ہیں, کھول نہیں سکتے آپ, ایس ایم ایس بھی آتا ہے تو یو کین ناٹ اوپن اٹ. آپ دیکھتے ہیں نا ٹین ایجرز مائنڈ, اگری کریں گی مجھ سے ٹھیک ہے نا. اب ٹین ایجرز بچوں کی مائنڈ مجھ سے اگری کریں گی. اینی وے تو سب سے زیادہ یہ اس وقت جو گمراہی کا امکان ہے وہ اس سے ہے. آپ اگر بچے کو کہیں کہ تم یہ نہ کرو, اس سے فلانے سے بات نہ کرو, اس ایس ایم ایس کو ایکسپٹ نہیں کرو, ڈرٹی جوکس پر شیئر کرو, کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات. لیکن آپ خود بیٹھ کے اس کے ساتھ باتوں باتوں میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں. جتنا ٹین ایجرز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے اتنا چھوٹے بچوں کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ ان سے باتوں باتوں میں صرف ایک بار پوچھ لیں کہ فرض کرو تمہیں اتنا پسند ہے اپنا موبائل, اگر اتنا ہی از تم اس کے لیے کیا کیا کرتے ہو, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آئی آلویز کیری, آل دا ٹائم کیریئنگ اٹ ول بی, میرے ہر وقت والٹ میں ہوتا ہے, میری پاکٹ میں ہوتا ہے, میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, میں اس کے بغیر گھر سے نکلتا ہوں تو واپس آ کے اس کو پک کرتا ہوں, میں اس کو رات کو سرہانے رکھ کے سوتا ہوں, میں اس وقت ایس ایم ایس دیکھ کر رہی ہوں, وٹ ایور وی ڈو ود آر موبائل, میں اس سے کمیونیکیشن میں رہتا ہوں, میں اس سے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہوں, اس سے میری ورتھ پتہ چلتی ہے کہ جتنا مہنگا موبائل ہوگا. آپ کے بچے یہ کہتے ہیں نا امی کیا پرانا موبائل, چار سال پرانا لیا آپ چل رہے ہیں, اتنا لیٹسٹ ماڈل آ گیا نا. تو ہر وقت اس کی بہتری سے بہتری, بہتر سے بہتر ماڈل کی تلاش رہتی. تو آپ اسے یہ کہیے کہ اچھا یہ جو موبائل ہے تم نے اس کے سارے فوائد بتا دی کہ تم اس کو کتنا چاہتے ہو, تم اس کو کتنا قریب رکھتے ہو. فرض کرو اگر اتنی ہی محبت تم قرآن مجید سے کرنے لگو, تم اس کو روز پڑھو روز دیکھو, اس کو سرہانے رکھو, جب تمہارا دل چاہے اس کو ریفر کرو, جب تم دل چاہے اس میں سے ایس ایم ایس نکال کے دیکھو کہ کس موضوع پہ کون سی آیت لکھی ہوئی ہے, تم اگر اس کو پڑھنا بھول جاؤ تو واپس لے کے آؤ اور پڑھو. یہ چھوٹی چھوٹی گر آپ کی ممتا میں اللہ نے تفویض کیے ہوئے ہیں, ان کو سوچئے اور ان کے ذریعے بے حیائی کے خلاف جہاد کیجئے. اس لیے کہ یہ وہ برا زہر ہے جو اس فوج کو تیار کر رہا ہے جو امام زمانہ کے مقابل آئے گی. آپ جانتی نا امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے 10 لاکھ کا لشکر ہوگا, اور سب کے سب ولد الزنا ہوں گے. آپ سوچیں گے کہ میں یہ باتیں یہاں کیوں کر رہی ہوں, یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے, مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں شاید آپ کو بتاؤں, بڑے افسوس کے ساتھ بتاؤں, شاید آپ اگری نہ کریں کہ اس اسلامی ملک میں ہر وہ برائی, ہر وہ معاشرتی برائی پھیل چکی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم ویسٹ کو برا کہتے ہیں لیکن یہاں زیادہ کام ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر, اور یہاں مختلف مشن کے تحت یہ کام پھیلایا جا رہا ہے. میں ممبر سے وہ روایتیں نہیں, وہ واقعات روایت نہیں بلکہ وہ واقعات ڈے ٹو ڈے کے آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں کہ جو ڈیلیبریٹلی اس وقت کروائے جا رہے ہیں جسٹ ٹو کرپٹ دا کیریکٹر. اس لیے کہ امام کے سامنے جو فوج مقابل میں ہوگی سب کے سب بے کردار ہوں گے, اور جو امام کے ساتھ ہوں گے وہ با کردار ہوں گے. نہ نسلیں با کردار رہنے دو, نہ امام کے لیے 313 پیدا ہوں گے. ڈو یو گیٹ اٹ؟ بچوں کو روکیے, پابندی نہیں لگائیے, جسٹ ٹاک ٹو دم, ٹاک ٹو دم, کیپ ٹرانسفرنگ دا ویلوز, ان کو بتاتی رہیے کہ دیکھو اس کا یہ فائدہ, اس کا یہ فائدہ ہے. تم کر کے دیکھو تمہیں
اچھا محسوس ہوگا, تم کنٹینٹ ہوگے, لیٹ دا چائلڈ ڈو فار دا فرسٹ ٹائم چھوٹی موٹی چیزیں, لیکن پھر اس کو احساس دلائیے. میں نے ایک دفعہ جھوٹ بولا, مجھے اتنا گندا لگا, میں نے جھوٹ بولا, میں اتنی امبیرس ہو گئی, میں نے جھوٹ بولا, وہاں پہ تو اتنی سچویشن خراب ہو گئی. بھائی میں تو نہیں بولتی ہوں, دس از ہاؤ یو ٹاک. اور بچے خود بخود انڈائریکٹ میسج لے لیتے ہیں. سمجھ لیے آپ میری بات؟ آپ کو حیا کو, حیا ایمان کے ساتھ تھی, ایمان عقل کے ساتھ تھا, عقل آدم کے پاس تھی. آدم نے یہی تین چیزیں ہمیں اپنانے کے لیے دی ہیں, ان پر ڈیلیبریٹلی کام کرنا ہے. آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو ٹیل یو, اس وقت جو دو تین کمپلینز بہت زیادہ ظاہر ہے, ہم لوگ جو اپنی ریسرچز کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ سامنے آ رہی ہیں, مجھے کہتے ہوئے بہت شرم بھی آ رہی ہے, دیٹ از ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ. میں صرف ایک فتویٰ پڑھ کر شریعت کا آگے بڑھ جاؤں گی, مجھے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, اور جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. اسلام میں 72 فرقوں میں صرف ایک فرقہ ہے, فرقہ جعفریہ, جس کے اندر یہ پابندی موجود ہے کہ اگر کوئی میرج کسی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ میں انوالو ہو جائے تو وہ دونوں افراد ایک دوسرے کے لیے تا قیامت حرام ہیں, انہیں کوئی نکاح جائز نہیں کر سکتا. Do you get it? پلیز یہ بات اسپریڈ کر دیجیے, اس لیے کہ یہ چیزیں اتنی, میں آپ کو بتاؤں, ایک دن میں صرف کسی ہوٹل میں میک ڈونلڈ ٹائپ کوئی چیز تھی, ایسی میں چلی گئی صبح صبح کسی کام سے ملنے کے لیے کسی سے, وہاں پہ 8-9 کپلز بیٹھے ہوئے تھے, سب اسٹوڈینٹس تھے ظاہر ہے, صبح صبح ساری لڑکیاں باہجاب تھیں, اور ان کو دیکھ کے بیٹھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کس ریلیشن شپ میں. تو چیزوں کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, لیکن یہ آل محمد کا در ہے جو ہمیں نیکی کی طرف, تقوی کی طرف, طہارت کی طرف, قلب کی صفائی کی طرف مسلسل بلاتا رہتا ہے. ہم پہ جتنی اللہ نے رحمت کی, ہم کتنا ہی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہماری شریعت ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی, ہماری شریعت ہمیں بہکنے نہیں دیتی, ہمارا امام ہمیں جہنم کی طرف جانے نہیں دیتا. میں کل آپ سے جو گفتگو کر رہی تھی اس پہ آتی ہوں, نجاسی کی دیٹس ویری امپورٹنٹ, لیکن اس سے پہلے عالم زر سلب پدر, سلب پدر کے بعد گرہ مادر, سلب پدر یعنی جو ضروریت آ رہی ہے. آپ کتابوں میں دیکھیں بڑی تفصیل سے اعمال دیے ہوئے ہیں کہ جس وقت کوئی کپل چاہے کہ اس کے یہاں اولاد ہو تو مرد کو بھی کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اور مرد کو بھی کیا کیا کھانا چاہیے, اور مرد کو بھی کیا کیا اعمال کرنے چاہیے. سو بیوٹیفل, اگر آپ وہ چیزیں مرد دیکھ لیں اور کر لیں تو ان سے سہلے اور صاحب علم اولاد پیدا ہوتی. کتابیں موجود ہیں, چونکہ میرا موضوع نہیں, میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتی. تھرڈ اسٹیج آف لائف از رحم مادر, اس کا تو بہت ہی ایکسٹینسو اعمال ہے. ماں تو جیسے ہی پریگنٹ ہوتی ہے, جیسے ہی کنسیو کرتی ہے, وہ مجاہد بن جاتی ہے, وہ روزہ دار بن جاتی ہے. یہ اقوال ہے امام کے, اور اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. کیوں؟ تاکہ طاہر نسل آئے, پاکیزہ نسل آئے. اور اس کے بعد یہ فورتھ اسٹیج ہمارا ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ اسٹیج از برزخ, لاسٹ اسٹیجز قیامت, ٹھیک ہے نا. اب بریفلی آئی ہیو ریپٹڈ اپ, یہ چھ اسٹیجز اللہ نے بتا دیے اور اپنا ایجنڈا بتا دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ, وحدانیت, عدل, نبوت, امامت اینڈ دین قیامت. یہ چیزیں پورا سائیکل ہے جسے ہمیں گزرنا ہے. جب سب نے ہاں کہہ دیا تو پروردگار عالم نے ایک فرشتہ, جبرائیل کو حکم دیا, ایک فرشتہ آیا جو کہ سارے نام جن جن نے اقرار کیا تھا ان کے نام اس نے اپنے اس کے اوپر ایک صفحے پہ لکھے, پیپر پہ لکھے. اس پیپر پہ لکھنے کے بعد اس پیپر کے اوپر یہ گواہی ثبت ہو گئی کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم یہ فالو کریں گے. انسان کی فطرت بن گئی, اور اس کے بعد اس پیپر کو ایک پتھر لایا گیا جس کو حکم پروردگار دیا جنت سے, اور وہ اندر چلا گیا. پتھر پانی بن گیا, اس کے اندر وہ پیپر چلا گیا جس کے اوپر سب کے نام لکھے تھے, جس پہ شہادت لکھی ہوئی تھی سب کے ناموں کے ساتھ, اور اس کے وہ پتھر سخت ہو گیا, سفید رنگ کا سخت پتھر. جو جنت سے سب سے پہلی چیز آئی تھی آدم کے بعد وہ حجر اسود, حجر اسود تھا. اسی وجہ سے جب آپ حج اور عمرہ کرتی ہیں تو آپ جا کے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اور اس کو کہتی ہیں گواہ رہنا کہ میں یہاں آئی تھی اور میں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی, اور میں نے رسول کی رسالت پہ ایمان لائی, اور میں نے اپنی زندگی اطاعت علی ابن ابی طالب میں گزاری کہ دین میرا مکمل ہوا. اور پھر وہ اس کی گواہی کو
محفوظ کرتا ہے اور اس کی گواہی وہ جو آ کے پھر وربلائز کرے گا قیامت کے دن. وہ اس کٹہرے میں کھڑا ہوگا جہاں گواہ کھڑے ہوں گے, وہ بتاتا جائے گا پروردگار عالم تیرا یہ غلام تیری یہ کنیز آئی تھی میرے پاس اور اس کی جب تو نے جب اس نے اپنے عہد کو دہرایا تو تو نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا, میں گواہی دیتا ہوں. یہ ہے حجر اسفل اور یہ لگا ہوا ہے جس دیوار پر خانے کا میں لگا ہوا کس طرف لگا ہوا ہے رکن یمانی. اب سمجھ میں آیا امام کیوں رکن یمانی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے؟ امام رکن یمانی سے اس لیے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے کہ یہ آخری ولی خدا ہے جو نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے نافذ العمل کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کی سمجھ میں آئے یہ چیزیں لنک ہو رہی ہیں کہ آپ کی زندگی کے 6 دور ہیں اور ان 6 دور میں مسلسل آپ سے 3 ادوار میں پروردگار عالم عہد لے کے آپ کی حفاظت فرماتا رہا ہے. اب اس نے آپ کا عہد آپ کے ہاتھ میں دیا ہے, آپ کے عمل کے حوالے کر دیا, جس نے عمل کے ذریعے اپنے عہد کو ثابت کر دیا اس کی گواہی حجر اسود دے گا, حجر اسود دے گا اور اس کے لیے پھر اگلے مراحل آسان ہوتے چلے جائیں گے. اسی وجہ سے ہم عہد یوم عہد معبود کو دہراتے ہیں. یوم عہد معبود کا دن 21 مارچ بھی ہے اور 18 ذوالحجہ بھی ہے. پچھلے سال بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. رکن یمانی سے امام ٹیک لگا کے چیلنج کریں گے, کہاں ہو اے لوگوں, اے وہ روحوں جنہوں نے عالم زر میں گواہی دی تھی میرے رب کی وحدانیت کی, میرے جد کی نبوت کی, میرے جد کی ولایت کی, آؤ کہ اب وقت نصرت آ گیا. جسے آپ کی زندگی کی حیات انسانی کی اور آپ نے جان لیا کہ اب آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے اور اس زندگی میں آپ کا مقصد کیا ہے, وہ معاشرے کا قیام جو کہ عادلانہ ہو یا حکمت پروردگار تھی, یہ ارادہ الہی تھا, یہی نبوت کے لیے ایک کار رسالت تھا کہ عادلانہ معاشرے کو. قرآن کا مطالعہ کیجیے, قرآن کے مطالعے میں پھر آپ دیکھیے گا کہ ہر جگہ جہاں پر بھی انبیاء کا ذکر کیا گیا وہاں معاشرے کو ربط کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹے خداؤں سے انکار کرتے تھے, وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جھوٹے خداؤں سے انکار کرو اور سچے رب کی طرف جس کی طرف تمہاری بازگشت ہونے والی ہے, جس کی طرف تم پلٹ کے جانے والے ہو, اس کی عبادت کرو, اس سے مدد مانگو. آپ شروع کر دیجیے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا اور ایسے ایسے جملوں کو ہائی لائٹ کر کے دیکھیے کہ کیا میسج مل رہا ہے. جب آپ اس میسج تک پہنچ جائیں گی تو آپ کو قیام حسین کا مقصد نظر آ جائے گا. قیام امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ میں اس لیے اس مدینہ سے نہیں نکل رہا ہوں, میں اس لیے اس مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں کہ غرور اور تکبر کے لیے نکلوں یا فساد کے لیے نکلوں, میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہ وہ جملہ تھا جو امام نے مدینہ چھوڑتے ہوئے کہا تھا, میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اصلاح امت, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کروں. تو اصلاح امت کے لیے حسین چلے تھے. حسین 50 سال سے اسلام کو ٹھوکرے کھاتا ہوا دیکھ رہے تھے. اسلام کا جب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے, آپ کا وصال ہوا ہے, تو آپ ایک عادلانہ معاشرہ قائم کر کے جتنے بھی اہم رکن سکون ہوتے ہیں حکومت کے ان سب کا انفراسٹرکچر تیار کر چکے تھے. عدالت بھی تھی, قضاوت, شریعت, بیت المال, ایوری تھنگ واز دیئر. حکومت بھی تھی, وزارت بھی تھی, نیابت بھی تھی, کراؤن پرنس بھی موجود تھے. اب مسلمانوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا, اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور انہوں نے دین اسلام کا رخ بدل دیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم حکومت چھین لیں گے, خلافت چھین لیں گے تو ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. حسین نے یہ بتا دیا کہ تخت پہ تم تک قیامت بیٹھے رہو, حکومت تو ہماری ہے, ہم دلوں پہ پہلے بھی حکومت کرتے تھے, ہم دلوں پہ آج بھی حکومت کرتے ہیں, ہم دلوں پہ ہمیشہ حکومت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اب ڈیٹیل میں جائے بغیر آج کا معاشرہ دیکھیے, اپنے ذہن میں آنکھیں بند کیجیے, ایک منٹ کو سوچیے کہ آج کے معاشرے میں کیا کیا ایسی چیزیں جو آپ کے پہلے دماغ میں اسٹرائک کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ ایکسرسائز کیجیے, میں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا معاشرہ کیا ہے. اس طرف بھی آدمی ہے اس طرف بھی آدمی, منو بھائی کا شعر ہے, اس طرف بھی آدمی ہے اس طرف بھی آدمی, اس کے جوتے پر چمک ہے اس کے چہرے پر نہیں. آپ نے دیکھا یہ ہے ہمارا معاشرہ. کیا رسول مقبول کی ذات کو چین ملتا ہوگا؟ کیا وہ قبر میں آرام سے ہوں گے جب اتنے بھوکے لوگ؟ اسی شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس رمضان میں صرف پانی سے افطار کرتے ہیں, ان کے پاس چائے اور روٹی نہیں ہوتی. میں پھر آپ کو بتاؤں گی قرآن مجید میں بار بار اس آیت کا کیا گیا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں میں آپ سے نہیں کہہ سکتی, ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید ٹرانسلیشن سے پڑھیں گی تو ایک چیز کو ہائی لائٹ ضرور کرتی رہے گی, مختلف چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے, آپ ہائی لائٹ کریں گی انفاق کو. انفاق جو اقدار عاشورہ ہے, عاشورہ کی جو قدریں ہیں اس میں سب سے ہائی لائٹڈ چیز جو نظر آتی ہے ہمیں ایک, وہ ہے انفاق. انفاق کے معنی ہوتے ہیں خیرات کرنا, انفاق کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا, انفاق کے معنی ہوتے ہیں جس کو مدد کی ضرورت ہو اس تک خود پہنچنا. اور حسین نے کیسا انفاق کیا کہ قیامت تک ایسا انفاق کوئی کر نہیں سکتا. حضرت حر کی لشکر کی روایت کل دیکھی تھی, اس میں عجیب جملہ نظر آیا, اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرا تھا, کہ امام نے اپنی فوج کو تین حصوں میں بانٹ دیا تھا. جب حر کی فوج آئی ہے تو کہا ایک حصے سے جماعت تین حصے میں صحابیوں کو بانٹا اور کہا ایک حصہ انسانوں کو پانی پلائے, ایک حصہ حیوانوں کو پانی پلائے اور تیسرا حصہ حیوانوں پر پانی چھڑکے. اس کریم ابن کریم کے کرم کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. آپ سوچ سکتی ہیں اپنے ساتھ عورتیں بچے ہیں, جانوروں پہ پانی اس طرح سے چھڑکوایا گیا کہ جانور سیراب ہو گئے. یہ تھا انفاق. قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اور تم دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتے, اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا ہے اے ایمان والو تم تھوڑا سا انفاق کر کے پھر بھول جاتے ہو, سمجھ تو کافی ہو, تمہیں مسلسل کرتے رہنا چاہیے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں تلاش کیجئے اور ان کی ذمہ داری قبول کیجئے, کسی کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیے, کسی کے آٹے اور دال چاول کا خرچہ اٹھا لیجئے, آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ چیز آپ کو یوں شوٹ کرے گی گروہ حسینی میں شامل ہونے کو, اس لیے کہ کوئی امام ایسا نہیں تھا جو رات کو پشت پر روٹیوں کا تھیلا لے کر بانٹتا نہ ہو. اور امام حسین تو اس طرح سے بانٹتے تھے کہ اپنا منہ چھپا لیتے تھے کہ دیکھنے والا دیکھے نہیں. کسی نے کہا مولا آپ منہ کیوں چھپا لیتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں چاہتا نہیں کہ اس شخص پہ میری نظر پڑے جس کا ہاتھ میرے نیچے شرمندگی سے ہے. ایک اور بات اتنی حسین اتنی خوبصورت اتنی ٹچی آپ کو امام کی سیرت پہ نظر آئے گی کہ آئمہ جب صدقہ دیا کرتے تھے تو ہم لوگ کیسے دیتے؟ یوں دیتے نا, ہاتھ اوپر کر کے. امام صدقہ یوں دیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا یہ نیچے سے آپ کیوں دیتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اوپر والا ہاتھ فضیلت والا ہاتھ ہوتا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی حرمت کو ضائع کریں, اور جو لے رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ سے لے رہا ہے تو اللہ کے ہاتھ کے نیچے ہی ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے. یہ میرے مولا کا کردار تھا, یہ میرے مولا کا رویہ تھا, یہ میرے مولا کا چلن تھا. تو انفاق مسلسل کرتی رہی ہے. ایسے بہت سے ادارے ہیں اس وقت کراچی کی جیلوں میں جہاں مریض سے روز آنا ہو رہی ہے, وہاں تبرک کے لیے فنڈ چاہیے. کل آپ نے انہیں دیا, میں نام بتانا بھولی, یا مسز شنی عابد ہیں, شنی بھابھی, ان کو آپ تبرک کے جو فنڈ دینا چاہ رہی ہیں پہلوان بورڈ کے لیے وہ ان کو دے دیجئے. جہاں جہاں آپ کو غربت نظر آ رہی ہے وہاں وہاں روٹی بانٹیے, نام حسین روٹی بانٹتی جائیے, چاہے اپنے آپ نمک پارا بانٹے, لیکن دوسروں کے ایسی چیزیں باتیں جس کے وہ مستحق ہیں. بس عزیزانی محترم میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتی ہوں. میں بات کیا کر رہی تھی,
ذہن سے میرے نکل جاتے ہیں.
چیپٹر کلوز ہو گیا ہمارا. میں بات کر رہی تھی حر پہ, ٹھیک ہے نا. انفیکٹ تو مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ ایک قدر عاشورہ ہے, کیونکہ روز آنا آپ کو ایک ایک قدر عاشورہ بتانا ہمارے ٹاپک کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ جب آپ اس قدر کو سمجھیں گی اور پریکٹس کرنے لگیں گی تو خود بخود آپ کا لیول ہائر ہو جائے گا. اسی طریقے سے میں آپ کو سوروں کا بتا رہی تھی. ایک سورہ ایسی ہے جس کا نمبر ہے 110 قرآن مجید میں, اور وہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ نصر. سورہ نصر, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے 110 اور کس کا نمبر ہے؟ کیا پٹاپٹ جواب آیا ہے. حضرت علی کے آداد جو ہے نام کے عین نام چھوٹی ہے, اس کا 110 بنتا ہے تخمینہ ٹوٹل. یہی سورہ نصر کا ہے, ٹھیک ہے. سورہ نصر جو برابر 21 بار روز پڑھے گا نہ وہ محتاج ہوگا مالی طور پر نہ جسمانی طور پر. تو ہم جیسے لوگ جو ہیں ہڈی میں درد ہو رہا ہے اور کندھے میں درد ہو رہا ہے اور گردن میں درد ہو رہا ہے, ہمیں پڑھنی چاہیے 21 دفعہ روز پڑھنی چاہیے سورہ نصر. شدید ترین پریشانی کے میں امام آپ کو تاکید کہتے ہیں کہ سورہ نصر پڑھو. سورہ نصر ہے کیا؟ اذا نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب اس کے مطلب تو آپ کو خود ہی پتہ ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. نہیں اگر پتہ ہے تو پڑھ لیجیے گا. لیکن اگر کسی نے منت ماننی ہے, مشکل کے لیے حاجت براری کرنی ہے, تو وہ 110 بار پڑھے اور مولا علی کا واسطہ دے کر سوال کرے, اس کی حاجت ضرور روا ہوگی. درود پاک محمد علی. مجھے لگا رمضان کی مجلس پڑھ رہی ہوں, اتنے تھکے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں. کیوں بھائی صبح کی پہلی مجلس؟ یا علی
اللہم
صل علی محمد. منافق اور مومن کی ایک پہچان اور بھی ہے, جو منافق ہوتا ہے وہ کھویا کھویا سویا سویا رہتا ہے جب ذکر علی ہوتا ہے, اور جب ذکر علی آتا ہے تو مومن کھل جایا کرتا ہے. اس کے چہرے کی شگفتگی بتاتی ہے کہ یہ علی کے عاشقوں میں سے ہے, یہ علی کے پیروکاروں میں سے ہے. سورہ نصر کی ایک بڑی اچھی خوبی ہے کہ اگر اسے کسی واجب نماز میں آپ ایک بار پڑھیں, روزانہ کسی ایک نماز میں پڑھیں سورہ نصر, تو اس کے لیے یہ ہے کہ پروردگار عالم اس فرض کو, میں بالکل اگزیکٹلی آپ کو لفظ پڑھ کے سنا دیتی ہوں, کہ خداوند عالم جو اس نماز کو جو شخص فریضہ یا نافلہ میں پڑھا کرے گا, امام رافع صادق کی یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام دشمنوں پر فتح دے گا. نمبر ون, جب وہ قبر سے باہر نکلے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں امان نامہ ہوگا. اب جب امان نامہ آ گیا تو کیسی حال قیامت, کیسا میزان عدل کے اوپر تردد, اور کیسا پورے صراط کے اوپر قدموں کا رکنا. اس کے ہاتھ میں امان نامہ ہوگا, اور وہ صراط جو صراط پر جہنم کی آواز اور آتش جہنم سے حفاظت کر رہا ہوگا. اٹ از گوئنگ ٹو پرووائڈ یو اے ساؤنڈ پروف پاتھ. کین یو امیجن؟ ورنہ جہنم کی آواز, جہنم کی گڑگڑاہٹ کے لیے آپ نے جملہ سورہ قاف میں دیکھا ہے کہ جب جہنم بھڑکے گا تو انبیاء لرز کے پناہ مانگیں گے, اور رسول خدا کی پناہ مانگ کے کہیں گے کہ ہمیں پناہ دیجیے, رب نفسی نفسی کے ہمیں پناہ دیجیے. یہ حال ہے جہنم کی آواز کا دور سے. اور جب جہنم پہ صاحب گزر رہی ہوں گی اور سورہ نصر کا امان نامہ ہوگا تو آپ کو تو اس کی آواز بھی نہیں آئے گی. آپ تو دور کی بات ہے, نیچے سے آگ آ کے تلوں میں لگے گی نا, یہی ہے نا صراط. تو پولیس صراط کے لیے کتنی بلٹ پروف ساؤنڈ پروف سواری مل گئی نا آپ کو. آپ کو صرف ایک دفعہ دن میں سورہ نصر پڑھنی ہے. اس کے بعد آتش جہنم سے بھی حفاظت میں ہوگی. جب وہ شخص گزرے گا ہر چیز اس شخص کو نیکی کی بشارت دے گی, یعنی جتنے بھی وہاں پر پہاڑ دریا زمین آسمان کی جو چیزیں جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا, جب ہم نماز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی اس گھر کی چیزیں, بلکہ پوری دنیا کی ہر چیز, ہر موجودات گواہی دیتے کہ بارے الہ تو اس کو اپنی نصرت عطا کر, یہ تیرا غلام کہ تیری فتح پر یقین کیے گا, وہ گواہی اس پر دی جائے گی اور وہاں کی بھی ہر چیز آواز کے ساتھ گواہی دے گی, اور پروردگار عالم اس کو داخل بہشت کرے گا, اور اس کے لیے دنیا میں بھی اتنے اسباب خیر اور برکت کھول دے گا جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور وہ دل میں بھی نہیں سما سکتے, اور خداوند عالم اس کو وہ چیزیں عطا کرے گا جس کی وہ آرزو بھی نہ رکھتا ہوگا. درود پڑی بابا زبیر محمد علی. سورہ ولادیات جلدی جلدی بتا دیں, سورہ ولادیات جو شخص اس کو برابر پڑھے گا وہ امیر المومنین کے ساتھیوں میں محشور ہوگا. یہ سورہ امام علی سے منسوب ہے, ولادیات اور اس کو صبح پڑھنے کی تاکید ہے. صبح اگر آپ پڑھ لیں تو سارا دن خیریت سے گزرتا ہے, اور وہ جنت میں علی ابن ابی طالب کے پڑوس میں رہے گا, اور جو شخص علی کے نام کے عدد کے مطابق اس سورے کو پڑھے اس کو اس جگہ سے روزی ملے گی کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا, اور اس کو کثرت سے پڑھے گا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا اور شر مخلوق سے پناہ میں رہے گا. تو یہ جو برکتیں اٹھ گئی ہیں, اب آپ سورہ آدیات پڑھنا شروع کر دیجئے, اور آپ پھر دیکھیے کہ کیا معجزہ ہوتا ہے. سوروں کے بہت خواص ہیں, میں ظاہر سارے کے سارے نہیں بیان کر سکتی, مجھے کسی ایسے ذمہ دار شخص کی تلاش ہے جو یہ مجھ سے لے سکے اور اس کے بعد اس کی 120 فوٹو کاپیز بنائے, اور وہ یہ بتا دے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں, تاکہ پھر آپ اپنے مزید 9 اپوائنٹ کیجئے کہ مل کے آپ لوگوں نے کس طریقے سے قرآن مجید کو روز ایک قرآن مجید کو ختم کرنا ہے, اور کس طریقے سے 120 دن میں باترجمہ قرآن مجید آپ انشاءاللہ تعالی ختم کر کے امام حسین کا قرب حاصل کریں گی. اپنی گفتگو پہ واپس آتے ہیں. عبید اللہ ابن حرجافعی یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نے کل تعارف کرایا, انتہائی بدتماش شخص تھا, قتل و غارت گری میں مشہور تھا, بہت ہی زیادہ پرو شامی تھا, اور اس کے لیے یہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا, حج سے واپس آ رہا تھا, اور اس کو امام کو منزل بنی مقاصد پہ پتہ چلا کہ حر ابن عبید اللہ ابن حر جعفری موجود ہیں, اور وہاں کے اوپر اس نے امام نے اپنے مؤذن حجاج ابن مسروق کو بھیجا کہ اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ. حجاج اس کے پاس گھر کہنے لگے کہ تمہارے لیے بیش قیمت تحفہ لے کر آیا ہوں, حسین ابن علی نے تمہیں اپنی بارگاہ میں طلب کیا ہے. تو اس سے چھٹتے ہی کہا کہ حسین ابن علی نے مجھے, میں جانتا ہوں وہ امیر شام سے لشکر کشی کے لیے جا رہے ہیں اور مارے جائیں گے حسین, میں نہیں جا رہا ان کے ساتھ. اب جب اس لہجے میں گفتگو کی, حجاج واپس آ گئے, امام کو بتا دیا. امام خود اٹھے اور اپنے رفقا کو اور اہل خانہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلے, بنفس نفیس اس کے خیمے میں گئے. دیکھیے یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں, ہسٹری از آلویز سمبولک, ہمیشہ ہسٹری میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا کیجیے. امام ایک مشہور زمانہ ڈاکو جو کہ بدنام ترین ہے, اس کے پاس بنفس نفیس جا رہے ہیں, اور کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ خود حر کہتا ہے کہ ابن حر کہتا ہے کہ میں کبھی وہ منظر نہیں بھولوں گا کہ جب حسین ابن علی میرے خیمے میں داخل ہو رہے تھے, میں نے اپنی زندگی میں اتنا باوقار اور باروب شخص نہیں دیکھا, لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ مظلوم شخص بھی نہیں دیکھا, کہ جو جب چل رہا تھا تو اس کی حفاظت کے لیے بچے گھیرا ڈالے ہوئے تھے. ظاہر ایسے مقام پہ جہاں بیویاں ہوں, جوانوں کو بیویوں کی حفاظت کے لیے بھی چھوڑا جاتا تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ جب اندر داخل ہوئے امام, تو امام کو میں نے سلام کیا اور میں دل میں گھبرایا کہ یہ یہاں کیوں آ گئے, اور اس پر امام نے کہا اے حر, میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم کو جہنم سے جنت کی طرف بلا لوں, تم نے ساری زندگی اپنی خرچ کی ہے گناہوں میں اور تمہاری بخشش کا کوئی امکان نہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسا نسخہ کیمیا دینا چاہتا ہوں جس سے تمہاری نجات ہو جائے گی اور تم اعلیٰ علیین تک پہنچ جاؤ گی. یہ کتاب میں نے کل آپ کو بتا دی تھی نا، اس میں یہ پورا واقعہ پوری تفصیل سے لکھا ہے، حسین ابن علی مدینہ کا کربلا. تو اس نے کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے فرزند رسول جو میرے گناہوں کا کفارہ ہو سکے؟ کہا میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میری نصرت کرو. کل آپ کے سامنے ناصر بتایا تھا، آپ کا مرتبہ آپ کا اعزاز ناصر کا ہے. امام کہتے ہیں میری نصرت کرو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر کے اور تمہیں اجر و ثواب بے انتہا عطا کرے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی. اب آپ سے دو تین ڈائلاگز میں سنیے اور اس کے بعد آپ کی ذہنت تمام. یہ عبید اللہ ابن حر جعفری جو مرتبت امام بھی پہچانتا ہے، ان کا مقام بھی پہچانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ حق پر ہے، کہتا میں جانتا ہوں حسین ابن علی آپ حق پر ہیں، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اب دوبارہ مجھے یہ دعوت نہیں دیجیے گا، اس لیے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ میں آپ مارے جائیں گے. ہاں میں آپ کو اپنا یہ گھوڑا دے دیتا ہوں، اس گھوڑے کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہے کہ میں آپ کو اپنا یہ گھوڑا دے دیتا ہوں، یہ اس قدر تیز ترین گھوڑا ہے کہ اس گھوڑے پر جب بھی بیٹھ کے میں نے کسی کا تعاقب کیا ہے، اس کا نام تو گھوڑے کا نام ملحقہ، کہ میں نے جب بھی ملحقہ پہ بیٹھ کے کسی بھی مفرور کا تعارف تعاقب کیا میں نے ہمیشہ اسے جا لیا ہے، اور جب میں خود مفرور ہوا ہوں تو یہ اتنا تیز رفتار ہے کہ کسی کی پکڑ میں نہیں آیا. دیکھیے جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے تاریخ نویسی نہیں کر رہی ہوں، آپ کو آپ کا رول اپنا رول دکھا رہی ہوں کہ یہ عبید اللہ ابن حر جعفری کہتا ہے کہ آپ امام یہ گھوڑا لے لیجیے میرا عزیز ترین گھوڑا تاکہ یہ جہاد میں آپ کے کام آ سکے. امام ایک دفعہ کھڑے ہو، امام نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے ہمیں تجھے تیری مدد کی ضرورت تھی، ہم تجھے جہنم سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے، اگر تو نہیں چاہتا جہنم سے آزاد ہونے کے لیے تو ہم تیرے گھوڑے کو بھی قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور اب تو میری یہ نصیحت سن، تو نے کہا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، میں بھی تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اسی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے اتنی دور نکل جا تمہارے کانوں تک ہماری صدائے استغاثہ کی آواز نہیں آئے، اس لیے کہ جس نے صدائے استغاثہ سن لی اور لبیک نہیں کہا پروردگار عالم اسے جہنم میں لازمی ڈالے گا. اور یہ کہہ کر امام نکل آئے. عزیزان محترم، یہ کوفہ کا باشندہ تھا، اس نے کوفے کی سیاست دیکھی تھی، کوفے کا حال کئی بار آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، صرف اس بار پھر دو تین جملوں میں اس کو سمرائز کرتی ہوں. کوفے میں تین طرح کے لوگ تھے، ان میں اپنے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. ایک وہ لوگ تھے جو امام کو دل سے بلا رہے تھے، سچے دل سے بلا رہے تھے، ان کو عمر ابن زیاد نے قید کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو قید کیا اور وہ ایک ایک جیل میں 16,000 اور 30,000 لوگ، جس میں سے کہ عورتیں مرد ایک ساتھ برہنا قید کیے گئے تھے، یہ تھا ٹارچر، ان کو وہاں قید کر دیا گیا تھا. دوسرا گروپ تھا وہ جو منحرف تھا، جس نے بلایا تو، لیکن اس کے بعد اس نے جب امام ان کو چیلنج کرتے رہے، دیکھو یہ تمہارا ہاتھ کی لکھی ہوئی مکتوب میرے پاس موجود ہے، انہوں نے انکار کیا، وہ جہنمی ہیں، بے وفائی کی دھوکا دیا وقت کے امام کو، ٹھیک ہے، کہا اپنے آپ کو شیعہ لیکن تلوار اپنی حکومت کے ساتھ رکھی. اور تیسرے لوگ کون تھے؟ تیسرے وہ لوگ وہ تھے جو بہت قلیل تعداد میں تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا تھا، جو اپنے آپ کو ڈسگائز کر کے عمر ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کے بھیس بدل کے اس کے سپاہی بن کر آئے کربلا میں، اور یہ تعداد میں 40 ہیں، یہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے ساتھ چھوڑ کر امام کو چپکے چپکے جوائن کیا، جس میں سے 11 لوگ ایسے ہیں ان 40 میں سے جو کہ اس ارادے سے نہیں آئے تھے، لیکن امام کی جب حجت سنی ہے تو انہوں نے حر کی پیروی کی اور یہ امام کو انہوں نے جوائن کیا، ناصر بنے امام کے. عزیزان محترم، آخری جملہ گفتگو کا، ہمارا موضوع ہے عصر عاشور سے صبح ظہور تک. بس میں ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ڈال کے اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گی، خود سوچتی رہیے گا آپ. جس وقت کے ہمارے مولا، ہمارے امام، امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنائیں گے. ये वाकयात कनेक्टेड हैं, दे आर वेरी 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 इंटरकनेक्टेड. करबला और जहूर ये बिल्कुल इस तरीके से कनेक्टेड है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू गो डीप डाउन इन इट एंड ट्राई टू रिट्रीव व्हाट यू नीड टू डू. आपको किस तरीके से अपने अंदर वो तब्दीली लानी है कि आप उस माशरती निजाम का हिस्सा बन सकें जो आदिलाना हो. इब्तिदा अपनी जात से कीजिए, अदल अपनी जात से शुरू कीजिए, यह आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला जाएगा. बस अज़ीज़ाने मोहतरम, ज़हमत तमाम पुरसे की मंजिल है और आज के मसाइब तो इतने सख्त हैं कि मैं समझती हूँ जब कलम लिखता होगा तो रोता होगा. आज के मसाइब इतने सख्त हैं अजीजों कि मैं तो और आप तो क्या गिरिया करेंगे, जमीन और आसमान ने गिरिया किया था. आज पढ़ना है शहजादे अली असगर के मसाइब. शहजादे अली असगर महजरे शहादत के ऊपर आखिरी मोहर. हुसैन लेकर चले, मुझे पूरा किस्सा नहीं बयान करना, सिर्फ दो तीन चीजा चीजा बातें कहकर आपको दावते गिरिया देती हूँ. गिरिया किया तो आपने हुसैन को पुरसा दिया. ये हुसैन का भारी तरीन जनाजा था. हुसैन ने सुबह से लाशों पे लाशें उठाई थी. कुवते हुसैन का आलम यह था, दौड़ते हुए जाते थे, बाएं हाथ से जनाजा उठाते थे और घोड़े को एड़ लगाते थे और मक्तलगाह तक ले आते थे. कितने भारी भारी जिस्म के असहाब थे, कैसे कड़ियल जवान थे, हुसैन के एक हाथ की मुट्ठी में थे. ये कैसा जनाजा है हुसैन के हाथों पर. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिकज़ाही व तस्लीमन लिअम्रे. बारे इलाहा सब कुछ तूने दिया, पलट के तेरी तरफ जाऊंगा, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ. ए मेरे माबूद, हुसैन के पांव तो नहीं लरज रहे लेकिन ये आगे और पीछे क्यों हट रहे हैं. अली अकबर का जनाजा लेके एक बार में चले गए थे हुसैन, बेशक आहिस्ता कदमी से गए थे लेकिन हुसैन गए एक ही दफा में थे. आवाज देते हुए, आओ बनी हाशिम के बच्चों, अपने अपने भाई का जनाजा उठाना में मजलूम की मदद करो. लेकिन अली अकबर के जनाजे के लिए आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं क्यों अजादार हो. सीने पे तुम हाथ रखो, कोख को अपनी पकड़ो. अरे एक माँ खैमे से झांक रही है, मुंतजर है मेरा छह माह का बच्चा, मुरझाई हुई कली पलट कर आएगी सैराब होके. हुसैन ने कुछ भी नहीं कहा. सातवीं जगह दफा जब आगे बढ़े तो एक बार सकीना ने जाके कहा, अम्मी पानी पिला कर ले आए अली असगर को बाबा. बस खेमे का पर्दा उल्टा, इमाम तेजी से आगे बढ़े. अभी तक बच्चा दामन पे है इबा के. जब एक बार दामन हटाया, उम्मे रबाब ने क्या कहा. उम्मे रबाब का जुमला सुनिए अरबी फसाहत के साथ. उम्मे रबाब कहती है कि इस उम्र के तो जानवरों को भी नहीं पै किया जाता. अजादारो लफ्ज पै जो है वो ऊंट के लिए आता है, वो घोड़े के लिए आता है, इंसानों के लिए नहीं आता. मालूम ये हुआ कि वो छह महीने का बच्चा, उस पर फुर्मुला बिन काहिल यजदी ने वो तीर चलाया था जो तेज भागते हुए तनोमंद घोड़ों को पै करने के लिए परवरदिगार. सबकी मामता ठंडी रखे, अली अकबर का वास्ता है परवरदिगार. हमारे जवानों को चलाने अली अकबर अता फरमा. पुष्ट खैमा पर मेरा गरीब इमाम ज़ुल्फ़िकार से क्या कर रहा है. ओ अली देखो, मुझे खैबर खोड़ना बड़ा आसान था. ये बेजुबान की कब्र खोदना ये सिर्फ हुसैन का हौसला है. घर कब्र खोदी, अब माँ गिरिया रोके हुए थी. इसे जैसे ही माँ ने आ भरने की कोशिश की, हुसैन ने कहा, रुबाब मैं कौन हूँ. कहा इमाम में मुक्त. कहा रुबाब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, गिरिया न करना. मेरा बाप नहीं रोई थी, तो तुम रो, तुम्हारी ममता का वास्ता अपने
آنسوؤں کے شام شہزادی کی بارگاہ میں پیش کرو. امام نے کہا ام رباب اگر تم نے گریہ کیا تو ان ملائین کو پتا چل جائے گا ہم علی اصغر کو کہاں دفن کر رہے ہیں. خاموش رہنا بس میرا باپ خاموش ہو گئی. کل شہدا کے سروں کو تن سے اتارا جائے گا اور نیزے پہ چڑھایا جائے گا. میرا باپ صبر کرو بچے کو چھپا کے زمین میں تاکہ اس کا یہ سر تن سے جدا نہ ہو. میرا باپ ہو تو میں پھپ لگائے ہوئے نندے سے جنازے کو سینے سے چمٹائے ہوئے کھڑی رہی. باپ نے قبر کھو دی ایک بار اندر بچے کو لٹایا بس جیسے ہی مچھی ڈالنے لگے ایک بار میرا باپ نے پلٹ کے مالا کے ہاتھ پکڑ لیے. مالا مٹی ڈر رہی ہے. مالا میرے بچے کا زخم کھلا ہوا ہے. اے فاطمہ تمہارے پوتے کا پوتا. اے رسول خدا آپ کے گلشن کی کلی مسل دی ظالموں نے. اے مولا باب الہوائے جلی اصغر کا پرزا ہے ہماری گناہوں کو پوچھوا دیجیے. ہماری نسلوں تک کو زرار حسین بنائیے. مولا ہماری سوگواری قبول فرمائیے.
ماتم حسین